الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام دشمن طاقتیں جو سلوک کر رہی ہیں، وحشیانہ اور ظالمانہ جو سلوک چل رہا ہے، بے شک وہ قابل رحم ہے، اس کو سب کی فکر ہے، اس کے علاج کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، مظلوموں کی مدد کے بھی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، لیکن توجہ جن چیزوں کی طرف کرنا ہے ان میں سے بہت سی ضروری باتیں ذہنوں سے اوجھل ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنانا. پوری امت مل کے روزہ رکھ رہی ہے، فکر کی بات ہے، پوری امت مل کے پیسے جمع کر کے مظلوموں تک پہنچا رہی ہے، اسے امت کے جذبے کا، امت کے اندر اپنی ہم جنسوں کے، ہم مذہبوں کے درد ہونے کا، احساس ہونے کا پتہ تو لگتا ہے، لیکن کیا ان حالات سے نکلنے کا علاج یہی ہے؟ ان حالات سے نکلنے کی صورت یہی ہے کہ ہم ان جزوی اور وقتی اور بہت سی نمائشی صورت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، نمائشی یعنی دکھاوے کی چیزوں کی طرف ہم توجہ کیے رہیں؟ ایسے وقت میں، ایسے حالات نہ بھی ہوں، مسلمان خوشحال ہوں، غالب ہوں، حکومت میں ہوں، پاور میں ہوں اور پوری دنیا پر ان کا سکہ چل رہا ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کو جس کی ضرورت ہے، مغلوب ہونے کی صورت میں بھی اس کی ضرورت ہے، محکوم ہونے کی صورت میں بھی اس کی ضرورت ہے، لاچار اور بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور وہ کام ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کے حکموں کا پابند بنانا. یہ الفاظ بڑے آسان ہیں کہ اللہ کے حکم کا ہم پابند ہو کے چلیں، لیکن یہ کہنے والے کے لیے بھی اتنا ہی محنت طلب کام ہے، سننے والوں کے لیے بھی اتنا ہی محنت طلب کام ہے. ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے اللہ کے بندے بن کر رہنے کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہم اپنی عبادت کے حوالے سے جو ظاہر میں دقت آتی ہے کہ یہ عبادت ہے، ان کو ہم بڑھا دیں. پہلے ہم کچھ نفل نہیں پڑھتے تھے تو کچھ ایکسٹرا پڑھنے لگ جائیں، پہلے ہم تلاوت کا ہمارا معمول نہیں تھا تو ہم اپنا تلاوت کا معمول شروع کر دیں، پہلے سے ہم تلاوت کرتے تھے تو اس کے اندر کچھ اضافہ کر لیں، پہلے کچھ اوراد و اذکار و وظائف نہیں ہوتے تھے تو اب تھوڑے سے وظائف کر لیں، پہلے ہم امت کے لیے پیسے جمع کر کے ان تک بھیجنے کی صورت نہیں کرتے تھے تو اب کر رہے ہیں. یہ غور کریں، یہ ساری چیزیں بے شک عبادت ہیں اپنے مقام پر، بے شک اہم ہیں اپنے مقام پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس. عبادت گزار بنا جو جاتا ہے وہ ایسی عبادت کی شکلوں کو اپنا کر نہیں بنا جاتا، حرام کاموں سے بچ کر بنا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فرمایا کہ اتق المحارم، اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننے کا شوق ہے تو اتنے زیادہ پرہیزگاری کی ضرورت ہوگی، اتنا زیادہ حرام چیزوں سے احتیاط کرنا ہوگا، اتنا زیادہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، بیوی بچوں کو، اپنے معاشرے کو بچانا ہوگا، اور اس کی فکر کرنا ہوگا، اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا ہوگا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور لانا ہوگا. المحارم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کی طرف سے ساری امت مسلمہ کو، اللہ من شاء اللہ، ساری امت مسلمہ کو غفلت ہے. اللہ پاک نے جو جو انعامات سے ظاہری ہم کو نوازا ہے، باطنی ہم کو نوازا ہے، ان پر آج جو چھاپ پڑی ہوئی ہے، ان پر جو شبیہ بیٹھی ہوئی ہے، ان پر جو اثر غالب ہے، وہ کس کا غالب ہے؟ تو ان اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو ہمیں ان کے مطابق کرنا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں. پوری امت اس پہ لگی ہوئی، پڑھے لکھے بھی اور جاہل بھی، مالدار بھی اور غریب بھی، جو مظلوم ہے وہ بھی، جو خوشحال ہے وہ بھی. حالانکہ جس طرف توجہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے نکالیں، پرہیزگاری کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام کا لفظ بولنے کے فوراً ساتھ ہی کھانے کی طرف چلے جاتا ہمارا ذہن کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا، بے شک بچانا ہے، لیکن صرف وہی ایک حرام نہیں ہے۔ جس وقت ہماری نگاہیں غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں تب بھی ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نگاہ کا حرام ہونا ہماری نظر میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھ لیں، کسی عورت کو دیکھ لیں جس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ داڑھی کاٹ کر بیٹھا ہوا ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا، یہ بھی اپنے آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ ٹخنوں سے پاجامہ اوپر رکھنا ضروری ہے، یہ ٹخنوں سے پاجامہ اوپر رکھنا ضروری ہے، کوئی وجہ جانے بغیر ضروری ہے، کوئی حکمت معلوم کیے بغیر ضروری ہے۔ ہمارے اوپر احکام جو ضروری ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہوتے ہیں، ہمارے عقل کے فیصلوں سے نہیں ہوتے، مصلحت جاننے سے نہیں ہوتے، فائدے سمجھ میں آنے سے وہ چیز ہم پر ضروری نہیں ہوتی۔ وہ ضروری ہوتی کیونکہ اللہ نے حکم دیا، وہ ضروری ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ ادھر سے حکم آ جانے کے بعد پھر یہاں پہ چوں چرا کی، کیوں، کیسے، نہیں، اس کے بغیر چل جائے گا، یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کرنے میں کیا فائدہ ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت، الٹا نقصان ہے۔ ٹخنوں سے نیچے ہم جو پاجامہ رکھتے ہیں، امت جو رکھتی ہے، مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ ان کو ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، شلوار، پتلون، پینٹ، جو بھی وہ پہنتے ہیں وہ رکھنا ہے۔ ایک طرف اس کے اندر بیراہ روی پہ آ گئے تو گھٹنوں سے اوپر بھی پہن کے شرم نہیں آ رہی، مسجدوں میں اسی میں آ جا رہے۔ دوسری طرف یہ بے احتیاطی کر رہے ہیں کہ مساجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو کے بھی اس کی فکر نہیں ہو رہی کہ یہ جو حرام کام ہو رہا ہے ہمارا، ہم اس طرف توجہ کر لیں۔ یہ جو بولا جا رہا، یہ غصہ نہیں نکالا جا رہا، یہ درد ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم جن کاموں کے کرنے میں ہمیں مزہ بھی نہیں آتا، ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ داڑھی کاٹ کے کس کو کیا مزہ آتا ہے؟ اپنے پینٹ پتلون کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر کس کو کیا مزہ آتا ہے؟ غیروں کا لباس اور ان کی مشابہت اختیار کر کے کس کو کیا مزہ آتا ہے؟ جس نے یہ کام کر لیا اس کو کیا فائدہ مل گیا، اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ کون سے نقصان میں ہے؟ تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرف سے ہماری توجہ نہیں ہے۔ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لینا، اس کا درد دل میں نہیں آنا، یہ گناہ ہے۔ تو حرام کاموں کو ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کرنا، ارے ہم پکچرز کے اندر، ویڈیوز کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ مجھے بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نہیں فرمایا کہ فوٹو کا بنانا حرام ہے؟ بتائیے امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں اسے پرہیز کر رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے دینی علم پڑھنے والے بھی شامل ہیں اس کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ علماء نے جو اجازت دی ہے وہ لائیو ویڈیو وغیرہ کی دی ہے، یا جو بھی شکلیں دی ہیں اس کی بہت محدود انداز میں، بہت شرطوں کے ساتھ، بہت کنڈیشنز لگا کے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا آج امت کا طبقہ، دینی طبقہ بھی اس طرف چل گیا ہے، کوئی بھی معتبر عالم دین اس کے حق میں نہیں، آج بھی نہیں ہے، کوئی بھی معتبر عالم دین علماء حق میں سے کوئی بھی اس کے حق میں آج بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ پوری دنیا میں یہ چیز پھیل چکی ہے۔ ہم مسجد میں آئے ہیں اور فون کے اندر مشغول ہیں، تو ہم مسجد کیوں آئے ہیں؟ ہم مصلے میں آئے ہیں اور فون کے اندر مشغول ہیں، ہم مصلے میں کیوں آئے ہیں؟ فون میں مشغول رہنے کے لیے؟ بھائی اگر فون میں ہی مشغول رہنا تھا تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کسی کو یاد کرنے آئے ہیں آپ، اور وہ جس کو یاد کرنے آئے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہ یعنی آج کسی بڑے ہستی کا انٹرویو لینے کا کسی کو موقع مل جائے تو اس کو مس کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی سیلیبریٹی اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس سے ملاقات کا موقع چھوڑنا نہیں چاہتے، اللہ سے ملنے آتے اور اللہ سے غفلت دکھاتے بیٹھ کے صفوں میں، اللہ کی بندگی کرنے آتے اور اللہ کے سامنے غفلت دکھاتے بیٹھ کر۔ کیسی غفلت ہے ہماری، کس قدر ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری جتنی حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، صرف گانے سننا، صرف گالیوں کا سننا، صرف غیبتوں کا سننا ہی گناہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے تجسس کرنا، دوسرے کی چیزیں سننا جو باتیں سننے کی نہیں ہیں، غیر محرموں کی آوازیں سننا، کوشش کر کے سننا ان کو، یہ ساری چیزیں، یہ گناہ ہمیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہمارے واسطے حرام کی گئی، کیا چیز ہمارے واسطے بارڈر اور پابندی کی لگا دی گئی۔ سمجھ رہے ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا تنگ ہو کے رہنا ہے؟ بالکل رہنا ہے تنگ ہو کر کے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، موت کے آنے تک تم لوگ پابند ہو میرے حکموں کے، موت کے آنے تک تم لوگوں کو پابند ہو کے چلنا ہے میرے حکموں پر، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے موت کے آنے تک۔ جس خول کے اندر تم کو رکھا جا رہا ہے اس خول سے نکلنا نہیں ہے، تم نکلو گے تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
بچاؤ اپنے آپ کو ظاہری بھی گناہوں سے باطنی گناہوں سے. ان الذین یکسبون الاثم, جو نہیں بچاتے, سیرزون بما کانوا یقترفون. تو جو آج یہ مزے لے لے کے کر رہے ہیں, ایزی لے لے کے کر رہے ہیں, توجہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے, ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھ رہے, یہ اپنا مزہ چکھیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کی تکذیب جو کر رہے ہیں, یمسہم العذاب, ان کو عذاب پہنچ کے رہے گا. بما کانوا یفسقون, وہ فسق کے عادی تھے, وہ گناہوں کے عادی تھے, وہ نافرمانی کے عادی تھے. دین کو اپنا کر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ تو ایک طرف رہے, جو بے دینی کے ہیں ان کو بے دینی سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے, جو حرام کام ہے اس کو حرام ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے, اس وقت کسی بات کو حرام سمجھنے کے لیے ہم ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس کی لاجک ہماری سمجھ میں آئے. اگر چار لوگوں کو اس حرام سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو حرام ماننے تیار نہیں ہیں, سود کو حرام ماننے تیار نہیں ہیں, انشورنس کی شکلوں کو حرام ماننے تیار نہیں ہیں. ڈاکے سے بھی چار لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, اس کی بھی اجازت دے دو. زنا کرنے والے کو بھی زنا کرنے کا مزہ آتا ہے, اس کی بھی اجازت دے دو. مزے کی وجہ سے, چار لوگوں کے فائدے کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی. حلال ہونے کی بنیاد ہے اللہ کا اس کو حلال کہنا, رسول اللہ کا اس کو حلال کہنا, اور اسلام کے معتبر علماء کا اس کو حلال کہنا. حرام ہونے کی بنیاد ہے اللہ کا اس کو حرام کہنا, کسی کام کو رسول اللہ کا اس کو حرام کہنا, یہ بنیاد ہے. ہاں, جس کو انہوں نے حرام کہا وہ یقیناً مضر ہوگی, وہ یقیناً نقصان دہ ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر انہوں نے سود کو حرام کہا ہے تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا, اگر انہوں نے شراب کو حرام کہا ہے تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور واضح طور پہ فرمایا کہ کچھ حرام چیزوں میں تم لوگوں کو فائدے نظر آئیں گے, لیکن جن کا فائدہ تھوڑا ہو اور نقصان زیادہ ہو بچنے کی چیز ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. یہ لوگ خمر کے, شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, لاٹری کے انشورنس کے حساب میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حکم بنتا ہے. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, میں اس کے منفعت سے انکار نہیں کر رہا ہوں, تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں لوگوں کا فائدہ ہے, سراسر نقصان نہیں ہے, کسی ایک کا تو فائدہ ہوگا. شراب پینے والے کو بدن کی طاقت تو حاصل ہوگی, کچھ دنوں کے واسطے رنگ و روغن ابھر کے آ جائے گا, کچھ دنوں کے لیے غم کو وہ بھول جانے کا عادی ہو جائے گا. لیکن منافع للناس کے بعد فرمایا فیہما اثم کبیر, بہت بڑا گناہ اس کے اندر ہے, بہت بڑا گناہ اس کے اندر شامل ہے. خمر میسر کے بارے میں یہی حکم ہے, جوئے کی جتنی شکلیں ہیں, ضرورت کے درجے کی جو نہیں ہے انشورنس کی صورتیں, ان سب کا یہی حکم ہے. فیہما اثم کبیر اور منافع للناس, فائدہ تو ہوگا, کون انکار کرتا ہے فوائد سے, لیکن یہ دیکھو کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. اگر نقصان زیادہ ہے تو وہ چیز چھوڑنے کی ہے. یہ بھی کوئی سمجھانے والی بات ہے امت کو, یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے. دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہم کو فوری سمجھ میں آتا, دینی احکام کے اندر ہم کو یہ چیز سمجھنا ہی نہیں ہے. بھائی, اس طرف ہمارے بزرگوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے چھوٹوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اللہ نے جو جو نعمت ہم کو دی ہے, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک, وہ اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے لگے, وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق بنے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ دی ہوئی ان کی ہے, اس کو بنائے غیروں کے مطابق, وہ دی ہوئی ان کی ہے اور استعمال ہو غیروں کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے, ہم کو یہ شعور نصیب فرمائے کہ ہم کو ہماری جو فکر ہے, ہماری جو ترجیحات ہیں, ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے, اس کو مسلمان بنانے کی ہم کو فکر کرنا ہے. مسلمان کی ہر چیز مسلمان ہوتی ہے, اس کی سوچ بھی مسلمان ہوتی ہے, نظر بھی مسلمان ہوتی ہے, زبان کا ہر بول مسلمان ہوتا ہے, دل کے اندر آنے والا خیال وہ تک مسلمان ہونا ہے, ظاہری لباس مسلمان ہونا ہے, چہرہ مسلمان ہونا ہے, سر کے بال مسلمان ہونا ہے, ناخن مسلمان ہونا ہے, بدن کے اور جگہوں کے بال وہ بھی مسلمان ہونا ہے, لباس مسلمان ہونا ہے, جاب وہ بھی مسلمان ہونا ہے, شادی, غم, اولاد اور ان کی تربیت, تربیت کے انداز, تعلیم, تعلیم کے طریقے, سب مسلمان ہونا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پہلے زمانے میں حقیقی عشق کرنے والے موجود تھے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا جس کو محبت ہوتی محبوب کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا. اب یہ شعر سمجھنے کے واسطے وہ کیفیات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. عاشق جو ہوتا ہے کسی کا, وہ عشق میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ مسلمان ہونا بھی اللہ کو اپنے آپ کو بیچ دینا ہے. اے اللہ, ہم نے آپ کو اپنا, ہم نے اپنا سراپا آپ کو بیچ دیا ہے, ہمارا جسم آپ کے تابع ہے, ہمارا ذہن آپ کے تابع ہے، ہماری فکر اور دل کے رجحانات آپ کے تابع ہیں، اور ہم کیا بیچیں گے؟ اللہ نے خود کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے تمہاری جان بھی خرید لی ہے، میں نے تمہارا مال بھی خرید لیا ہے، وہ پہلے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہم کو کس حد تک مطابق ہو کے چلنے کی ضرورت ہے، اور کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگو، اس وقت مسلمانوں کی جو صورت حال ہے، اس صورت حال کا علاج سب سے بڑا ہے گناہوں سے توبہ اور گناہوں کا چھوڑنا۔ سب سے بڑا علاج یہی ہے، اپنے آپ کو حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے بچانا۔ اور یہ جو حل ہے، یہ جو علاج ہے، یہ اب ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت سے قرآن اترا ہے، جس وقت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام ہم تک لے کر آئے ہیں، اس وقت سے یہ حکم ہے، اور سب کے لیے یہ حکم ہے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور عربوں کے لیے نہیں، غیر عربوں کے لیے بھی، اور صرف حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی اصول ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کے سب سے عبادت گزار بندے وہ بنیں گے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنے والے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، نیکیوں کا کرنا بے شک اچھی بات ہے، بے شک اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن نیکیوں میں اضافہ کرنا ایک مثبت پہلو ہے، اور دوسری طرف آتا ہے منہیات سے اپنے آپ کو روکنا۔ وہ جو چیزیں ہمارے کرنے کی نہیں ہیں، ہمارے واسطے منع ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ حقیقت میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ پاک کی نظر میں، عبادت گزار کون ہے؟ عبادت گزار وہ ہے جو حرام کاموں سے زیادہ بچنے والا ہے، جو جتنا حرام سے بچے گا، جو جتنا پرہیزگار بنے گا، جس کی زندگی جتنی محتاط ہوگی، اسی قدر وہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا۔ حدیث شریف میں آپ حضرات مضمون بارہا سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر تہجد پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، دن بھر اس کا روزے میں گزرتا ہے جو نیکی کا کام ہے، رات اس کی تہجد میں گزرتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، لیکن دوسری طرف ایک کام یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اسے ناراض ہیں، وہ باضابطہ ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کی راحت کا خیال نہیں کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی ہے، جہنمی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ عبادت میں تو کمی نہیں ہے، بھرپور عبادت ہے، پھر کون سا کام ہے جس کی وجہ سے جہنمی ہے؟ یہی ہے کہ جو گناہ ہے زندگی میں، ان سے خود کو بچانے کا اہتمام نہیں ہے۔ دوسری طرف یہی سوال پھر لوگوں نے کیا کہ رسول اللہ، دوسری ایک خاتون ہے، اس کا دن روزے سے زندہ نہیں ہے، اس کی راتیں قیام اللیل سے زندہ نہیں ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، وہ ان کی راحت کا خیال رکھتے ہیں، فرمایا وہ جنتی ہے۔ کیونکہ زندگی میں گناہ نہ ہونا اصل ہے، زندگی کا گناہوں سے پاک ہونا اصل ہے، گناہوں سے توبہ ہونا یہ اصل ہے، ایسی زندگی مطلوب ہے۔ گناہ ہوتے ہوئے یہ بھی چلتا رہے گا، یہ بھی ساتھ میں چلاتے رہیں گے، فلم بھی دیکھتے رہیں گے، اور اٹھ کے نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائیں گے، دوسرے اور گناہ بھی کرتے رہیں گے، اور ان کو چھوڑ کر نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنے آ گئے، عبادت ہو گئی، ایک کام ہو گیا نیکی کا، لیکن یہ حقیقی معنی میں گناہ چھوڑنا جو ہے وہ نہیں پایا گیا، تو ڈر کی بات ہے یہ۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جہنمی کہا جو نیکیاں کرتے ہوئے ساتھ میں گناہ کرتی تھی۔ آنکھ کے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، زبان کے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، سننے کے، کان کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان کے اور پیٹ کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شہوت کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرمگاہ کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دشمنوں کے ساتھ مشابہت کو ہم لوگ آج کل بہت ایزی لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت آج ظاہری اعتبار سے وہ گیٹ اپ میں نہیں ہوتی جو گیٹ اپ سلف صالحین کا ہوتا ہے، ہر زمانے کے نیک لوگوں کا ہوتا ہے، اس گیٹ اپ میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوتی، اور وہ جو غیروں کی، جس اگر آدمی کو دیکھیں تو دور سے مسلمان لگے، اکثروں کی ایسی شکل نہیں ہے، تو ایسی جو ظاہری حیات نہیں ہے، ہماری نظر میں ایسا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اگر کسی نے کر لیا تو اچھا ہے کر لیا، اور کسی نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کی بڑی اہمیت ہے، ظاہر کی حیات کی، لباس کی، شکل اور صورت کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت میں جس کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ ہر ایک اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے، ان لوگوں کو یہی تو بولنا ہے کہ جو کچھ رکھ لینا ہو وہ اپنے گھر میں اور اپنے اندر اور اپنے پیٹ میں رکھ لو، باہر ہمیں نہ دکھاؤ۔ ہر آدمی کے مذہب کو اس کا نجی مسئلہ بنا دیا گیا، حالانکہ مذہب نجی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان ہے تب سے مذہب ہے۔ اول الناس اول الرسل، سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا پیغمبر ہے، مذہب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ तो फिर मजहब निजी चीज कैसे हो सकती है? मजहब तो इसलिए है कि सब बंदे अल्लाह के मानने वाले बने, और जो मानने वाले हैं वो अल्लाह के निज़ाम को इस दुनिया में चलाए, तो वो चीज़ निजी कैसे बन सकती है? वो प्राइवेट कैसी हो सकती है? वो पर्सनल कैसे हो सकती है? वो पर्सनल होने के साथ साथ वो पूरी दुनिया में दिखाने के लिए भी है, वो शो करने के लिए भी है, ये छुपाने की चीज़ नहीं है, ये दिखाने की चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबों को ये फिक्र नसीब फरमाए कि हम लोगों को गुनाहों के छोड़ने की तरफ तवज्जो करना है, गुनाहों के छोड़ने की तरफ तवज्जो करना है, एक एक गुनाह को ज़िंदगी से निकालना है। कुछ गुनाह, ये गुनाह होता था हमने छोड़ दिया, काफ़ी नहीं है, सारे गुनाहों से अपने आप को बचाना है। फिर भी होते रहेंगे तो उसके लिए तौबा का सिस्टम है, लेकिन तौबा गुनाहों की तरफ छोड़ने की तरफ तवज्जो ही नहीं करना, ये कोई मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है कि गुनाह हो रहे हैं कोई परवाही नहीं है। वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले को से कोई गुनाह हो जाए छोटा तो ऐसा लगता है जैसे सर पे पहाड़ लग दिया गया, और मुनाफिक है वो जिनको ये महसूस होता है कि गुनाह हो भी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, मक्खी आकर बैठी थी और उड़ गई। ये मुनाफिकत की निशानी है। तो अपनी कैफियतों का आप खुद अंदाज़ा करें, जायज़ा लें और सोचें कि हम जब हमसे अगर गुनाह होता है या किसी को हम गुनाह करता हुआ देखते हैं तो हमारी कैफियत क्या होती है? वो पहाड़ लखने वाली होती है सर पे, या मक्खी के बैठकर उड़ जाने वाली होती है? फिर उसके बाद अपने बारे में फैसला करें और सोचें कि किस हद तक हम लोगों को मेहनत की ज़रूरत है अपने ईमान पर और अपने अमल पर। अब ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दें, मजलूमों की खुसूसन मदद फरमाए।